بسم الله الرحمن الرحيم. سامعين محترم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 20 فروری 2009 مسجد دار السلام باغ جنا لاہور میں محترم جناب عبداللہ محمود صاحب نے کتاب جمعہ میں سورۃ البقرہ کی آیات 83-85 کا مطالعہ کرایا. سماعت فرمائیے.
الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آمین یا رب العالمین. ہماری سورہ بقرہ کی آیات نمبر 83-84 اور اس کے بعد 81 آیت کا کچھ حصہ ہے جس کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی. سورہ بقرہ کے حوالے سے آپ کو معلوم ہے کہ سورہ مبارکہ میں اللہ تعالی نے دو امتوں کا تذکرہ فرمایا ہے. اس کے نصف اول میں سابقہ امت مسلمہ کا تذکرہ ہے، وہ امت کے جس کو اللہ تعالیٰ نے بتا کیا تھا، جس کو اللہ تعالیٰ نے اس شان سے بتا کیا کہ فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس امت کو سارے جہان والوں پر فضیلت دی. اور اس کے دوسرے حصے میں اللہ تعالیٰ نے اس امت مسلمہ کا تذکرہ فرمایا ہے جس کا میں اور آپ حصہ ہیں. میں اور آپ اس عمل پر فخر محسوس کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو مانتے ہیں اور اسی کی بنیاد پر ہم اس امت کا حصہ ہیں. قرآن مجید کے بارے میں ہمیں یہ بات نہ صرف معلوم ہے بلکہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ہمارا ایمان اس کے بغیر مکمل نہیں ہوتا کہ اس میں بیان کردہ ایک ایک حرف، میں آیت کی بات نہیں کر رہا، ایک ایک حرف حق ہے. حق سے کیا مراد ہے؟ حق سے مراد یہ ہے کہ جو واقعتاً ہے، ایسا ہی نہیں ہے کہ صرف کہی ہوئی بات ہے، واقعتاً ہے، جس کا ہونا واجب، جو ہو کر رہے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک طویل حدیث مبارکہ جس کا تذکرہ بھی آپ سنتے رہے ہوں گے، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا طریقہ یہی تھا کہ آپ اپنے صحابہ کی تعلیم و تربیت اس طرح سے فرمایا کرتے تھے کہ سوال جواب ہوتے تھے، ایک سوال کیا اس کا جواب پوچھا، اور اگر جواب دوسروں سے نہ ملا تو خود اس کی تشریح فرما دی. ایک مرتبہ پوچھا لا انہا ستکون فتنتن، لوگوں آگاہ ہو جاؤ، ان قریب ایک بہت بڑا فتنہ رونما ہونے والا ہے. سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جواباً پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صادق المصدوق ہیں، آپ کا فرمایا ہوا حق ہے، جب آپ نے کہہ دیا وہ ہو کر رہے گا، اس کو ٹل تو نہیں سکتی وہ چیز، یہ بتائیے ملبخ رضا نہایا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائیے اس فتنے سے، اس آزمائش سے، اس معاملے سے نکلنے کا طریقہ کیا ہوگا، مخرج کیا ہوگا؟ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، پھر فرمایا فیہ نبؤ ما قبلکم ونبؤ ما بعدکم وحکم ما بینکم، اس میں تم سے پہلوں کی خبریں، تمہارے بعد آنے والوں کی خبریں، اور جو تنازعات تم لے کر پھرتے ہو، جس کے لیے تم مشرق و مغرب جاتے ہو اور اپنے تنازعات کا حل چاہتے ہو، ان لوگوں سے جو خود فقیر ہیں، ان تنازعات کا حل یہ قرآن دے گا. اور فرمایا وَهُوَ الْفَصْلُ لَيْسَ بِالْحَزْمِ، یہ فیصلہ کن کلام ہے، یہ کوئی ہنسی مذاق کی بات نہیں ہے. اور فرمایا مَنْ تَرَكَهُ بِجَبَّارٍ قَسَمَهُ اللَّهُ، جو اس کو اپنی انانیت کی وجہ سے، اپنی عقل پسندی کی وجہ سے، اپنے ٹکے ٹکے کے مفادات کی خاطر چھوڑ دے گا، قسم اللہ، اللہ تعالیٰ اس کو پیس کر رکھ دے گا. اور قسم طلب کے سامان ہوتا ہے ان کا قیمہ بنا کر رکھ دے گا. اور اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طویل حدیث ہے، اس کے آخر میں فرمایا جس نے اس کی طرف بلایا اس نے سیدھے راستے کی طرف بلایا، جس نے اس کی طرف لوگوں کو دعوت دی وہ خود سیدھے راستے کے اوپر ہوگا. تو گویا یہ وہ کسوٹی ہے کہ جس کے اوپر اس بات کا فیصلہ کیا جائے گا کہ تنازعات کا فیصلہ کیسے ہوگا، کون سا فیصلہ حق ہے اور کون سا فیصلہ باطل. یہ بات بار بار کہنی اور سمجھنی کیوں ضروری؟ معاملہ یہ ہے کہ اس تیزی سے بدلتے ہوئے یہ جو ہمارے سامنے دور ہے نا، یہ دور اہم ہے. یہ وہ دور ہے کہ جس کی اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر قسم بھی کھائی، یہ تیزی سے بدلتا ہوا زمانہ، تیزی سے بدلتا ہوا والعصر، تیزی سے بدلتا ہوا وقت. اس کے اندر اگر ہمارے پاس یہ سہارا نہ ہو، اور اس بات کو یقین کر لیجئے کہ ہمارے پاس فی الوقت یہ سہارا نہیں ہے. کیوں؟ سہارا تو موجود ہے، ہم نے اپنے آپ کو اس سے بری کر لیا ہے، ہم نے اپنے لیے دوسرے سہارے ڈھونڈنے جو ہیں وہ شروع کر دیے. تو معاملہ یہ ہے کہ بار بار یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ قرآن کے اندر موجود جو ہدایات ہیں ان کو جانا جائے، دیکھا جائے، اور اپنے مسائل اس قرآن کے حوالے کیے جائیں، اور یہ دیکھا جائے کہ کیا اس قرآن کے اندر ان مسائل کا حل موجود ہے. تو یہ وہ بات ہے کہ جس کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے. اور خاص طور پر جمعۃ المبارک یہ دن ہوتا ہے جو ہفتے کے بعد مناتے ہیں، ہمارا معاملہ یہ ہو گیا ہے کہ ہم نے چیزوں کو منانا شروع کر دیا، یہ منا لیں وہ منا لیں. ابھی آنے والا ہے ربیع الاول کا مہینہ، پھر ہم ایک دن منائیں گے، محرم کے اندر بھی ہم ایک دن مناتے ہیں، یہ منانا ہم نے شروع کر دیا. رمضان المبارک ہم مناتے ہیں. اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے بہت سارے مختلف قسم کے وہ شعائر کے جن کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے دیا تھا کہ اس سے اللہ تعالیٰ کی یاد انسان کے دل میں آئے، ان کو ہم نے صرف ایک دن کے لیے مخصوص کر کے منا کر چھوڑ دیا. تو یہ بات سوچنے کی ضرورت ہے کہ جمعہ کا دن اصل میں ہمیں دیا کیوں کیا؟ اس دن ہم دیکھتے ہیں کہ ظہر کی نماز کی چار رکعات جو کہ فرض ہیں، ان کو دو رکعات پر محدود کیوں کیا جاتا ہے؟ کہ جو وقت ہے اس وقت کے اندر پھر دوبارہ سے اپنے اس سبق کو تازہ کیا جائے. قرآن مجید اس لیے نازل کیا گیا تو قرآن مجید کو سمجھا جائے، اس کو پڑھا جائے. قرآن مجید کو بتایا وہ اصول ہے، سورہ فاطر میں آتا ہے، فرمایا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا، اللہ تعالیٰ کی سنت کو، اللہ تعالیٰ کے طریقے کو نہ تم بدلا ہوا پاؤ گے، نہ کسی کے لیے کچھ اور کسی کے لیے کچھ پاؤ گے. یہ نہیں ہو سکتا. جو اللہ تعالیٰ کا فرمایا ہوا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے قوانین ہیں، اٹل آفاقی ہیں، ابدی ہیں، ہمیشہ رہیں گے ایک جیسے، یہ نہیں ہو سکتا کسی کے لیے کچھ اور کسی کے لیے. آج ہر شخص کے دل میں، ذہن میں ایک ہی سوال اٹھتا ہے، فی زمانہ جن حالات میں ہم گزر رہے ہیں، کیا ان کا تذکرہ بھی اس قرآن میں ہے؟ اور اگر ہے تو ہمیں اپنے ان حالات کو تبدیل کرنے کے لیے کرنا کیا ہے؟ یہ جو آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، وقت کم ہے، تفصیل بیان کرنا مقصود نہیں ہے، تفصیل کے حوالے سے بات بیان کرتا ہوں. دیکھیے، بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے سابقہ کیوں قرار دیا، ان کو معذور کیوں کیا، معاملہ یہ ہے کہ ان سے کچھ عہد لیے گئے تھے، ان سے کچھ پختہ اقرار لیے گئے تھے، پختہ وعدے لیے گئے تھے. انہوں نے کہا کہ ہاں ہم یہ کریں گے. کیا وعدہ لیا؟ فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، پہلا وعدہ. اور یاد کرو وقت ہم نے پختہ وعدہ لیا بنی اسرائیل سے کہ تم نہیں بندگی کرو گے، عبادت نہیں کرو گے مگر اللہ کی. وحدانیت توحید، ایک اللہ، صرف اللہ، اس کی عبادت کرو گے، اس میں کسی کو شریک نہیں کرو گے. اور حقوق العباد کا تذکرہ فرماتے ہوئے ٹاپ آف دی لسٹ فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو گے. حسن سلوک سے کیا مراد ہے؟ ان کا جو حق ہے اس کو ادا کرنے کی کوشش کرو گے. احسان کا یہی مطلب ہے. قرآن مجید میں جہاں کہیں احسان کا لفظ استعمال ہوتا ہے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جس کا جو حصہ ہے، جس کا جو شیئر ہے، جس کا جتنا تقاضا ہے حقوق کا، اس کو ادا کرنے کی کوشش کی جائے. ہم اللہ تعالیٰ کے حقوق کیا ادا کر سکتے ہیں؟ ہم اللہ تعالیٰ کے حقوق کو صرف اپنی عبادت کے ذریعے رب کے سامنے پیش کر سکتے ہیں، نہیں ہم اللہ تعالیٰ کی بات کا حق ادا کر سکتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا ما عبدناک حق عبادتک وما عرفناک حق معرفتک، اے میرے رب میں نے تیری عبادت کا حق ادا نہیں کیا، میں نے تو تجھے پہچانا ہی نہیں، میں تیری عبادت کرتا کیسے، میں نے تجھے پہچاننے کا حق بھی ادا نہیں کیا. یہ کون فرما رہا ہے؟ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں. تو کسی کو یہ پتا نہ ہو، کسی کو بھی نہیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ وہ اپنے عمل اور اپنی عبادت کے ذریعے رب کی عبادت کا حق ادا کر سکتا ہے. ہم کیا کر سکتے ہیں؟ کوشش. فتق اللہ مستطعتم، یہ ہے عنوان عبادت کا. اللہ کی فرما برداری کرو جتنا کہ تم کر سکتے ہو، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچو جتنا کہ کر سکتے ہو. اور یہی بات حقوق العباد کے حوالے سے ہے. فرمایا وبالوالدین احسانا وذی القربى واليتامى والمساکین، ہم نے تم سے پختہ وعدہ لیا تھا کہ والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرو گے، قرابت داروں سے، رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرو گے، یتیموں کو اپنا سمجھو گے، یتیموں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو گے، مساکین غربا کو بھی اپنے سے الگ مخلوق نہیں سمجھو گے. یہ نہیں سمجھو گے کہ ہم تو بہت اعلیٰ ہیں، یہ لوگ یہ تو بہت ہلکے لوگ ہیں، ایسا نہیں کرو گے. ان کا حق ادا کرو گے. تم سب کو رب نے پیدا کیا، تم سب کا خالق ایک ہے. اگر کسی کو کم دیا، کسی کو زیادہ دیا، دونوں ہی کے لیے آزمائش. ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، یہ اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ قرآن مجید میں فرمایا، بے شک تیرا رب کسی کے لیے رزق کو وسیع کر دیتا ہے، پھیلا دیتا ہے، کشادہ کر دیتا ہے، اور کسی کو ناپور کر دیتا ہے. جس کو کشادہ کرتا ہے اس کے لیے بھی نمونہ دے دیا، اس کے لیے نمونہ دیا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. اور جن کو کم دیا ان کے بھی نمونے ہیں. ان میں سے ایک نمونہ وہ ہے کہ جس کو قبائل صحابہ کی نام لے کر نہیں پکارتے، ان کو پکارنے سے پہلے کہتے ہیں سیدنا. اور وہ کون ہے؟ وہ بلال حبشی ہیں. فقیر ہیں، لیکن فقیر ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کی عزت میں کمی کی جائے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، لوگوں تمہارے نزدیک روپیہ ایسا عزت کا دار و مدار ہو سکتا ہے؟ رب کے پاس ایسا کوئی معیار نہیں ہے. رب کے پاس معیار صرف اور صرف تقویٰ ہے. سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی شخص ایسا تھا جس کی چاپ میں نے اپنے سے بھی آگے اپنی کانوں سے سنی. اور وہ کون تھے؟ وہ سیدنا بلال تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حبشی غلام. تو یہ یتیموں اور مسکینوں کا حق ادا کرو، اس لیے کہ ان کا حق ادا کر کے تم ان پر کوئی احسان نہیں کر رہے، اپنا حق ادا کر کے اپنے لیے نجات کا بندوبست کر رہے ہو. کسی کو دیتے ہو تو اللہ کا احسان بجا لاؤ کہ تم دینے والے کی جگہ پر ہو، اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں توفیق دی ہے کہ تم دے کر اپنے ذمے جو قرض ہے اس کو پورا کر رہے ہو. یہ قرض ہے جو کہ ادا کرنے والے. اور کیا ہم نے تم سے وعدہ دیا تھا؟ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور لوگوں سے بھلی بات کہو گے. ہمارے ہاں معاملہ کیا ہو گیا؟ یہی معاملہ جو آج ہم دیکھ رہے ہیں نا، یہ باتیں ساری ہو چکی. فرمایا تم لوگوں سے بھلی بات کہو گے. ہوتا کیا ہے کہ جس کو دین کا علم ہو جاتا ہے وہ اپنے آپ کو کچھ سمجھنا شروع ہو جاتا ہے. وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں تو دین کا پیغام دے رہا ہوں، میرے سامنے کوئی مجال ہے کسی کی بولے نہیں. وقول للناس، لوگوں سے بھلی بات کہو. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، سیدھی بات کہو.
قل لعبادي يقولوا التي هي احسن ان الشيطان ينزغ بينهم. یہ تو قوتی قوتی سیدھی باتیں کرتے ہو نا، یہ شیطان کا سب سے بڑا حربا ہے. شیطان کسی کے ذریعے تمہارے درمیان نمک پیدا کرتا ہے، دھوکہ ڈالتا ہے. ان شیطان ينزغ بينهم ان الشيطان كان للانسان عدوا مبينا. وہ تو تمہارا خدا دشمن نے بتا دیا تمہیں، ان شیطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. شیطان تمہارا دشمن ہے، تم کیوں نہیں بناتے اس کو؟ اس کو دشمن بناؤ، بنا وہ تمہارے اتنے کھا جائے. اس نے تو رب کے سامنے ڈٹ کے یہ جواب نہیں دیا تھا کہ میں ان کو سب کو اپنے ساتھ جہنم میں لے کر جاؤں. تو فرمایا یہ بھی ہم نے تم سے وعدہ لیا تھا، اقیم الصلاۃ واتوا الزکاۃ، اور ہم نے تم سے یہ بھی وعدہ لیا تھا نماز قائم کیے رکھو گے اور زکات دیتے رہو گے. اس سے پہلے کی جو باتیں تھیں وہ انفرادی حصہ تھا، انسان کی زندگی کا ایک انفرادی حصہ ہے نا، میں میرے ذمے ہیں یہ ساری باتیں کرنا، میں رب کی عبادت کروں، میں لوگوں کے بندوں اللہ تعالیٰ کے جو بندے ہیں ان کے حقوق ادا کرنے کی کوشش کروں، میرا معاملہ ہے، میری نجات ہے اس کے اندر. اور دوسری بات کیا ہے، سب مل کر نماز قائم کرو. کیا معنی؟ فرض اکٹھے ہو اجتماعیت کی شکل میں اور اکٹھے ہو کر کے رب کی بندگی کا اظہار کریں. نماز کا قیام دراصل سمپل ہے اس بات کا کہ ہم سب اللہ تعالیٰ کے مطیع و فرما بردار. اور زکات کا نظام اس لیے قائم کیا گیا کہ اس کے ذریعے انسان کے مال کی تزکیہ کیا جائے. خود سے اموالہم صدقۃً تطہرہم وتزکیہم بہا. یہ تم ان سے جو مال لے رہے ہو اس لیے نہیں اللہ اللہ تعالیٰ کو ضرورت ہے اس کے. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. تم اپنے مال میں سے 2.5% نکال کے سمجھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے احسان کیا؟ نہیں، تم سب فقیر ہو. اللہ تعالیٰ کو غنی اور حمید ہے، یہ اس لیے ہے کہ تمہارے مال کا تزکیہ ہو. یہ بھی اجتماعی طور پر ہوگا. الذین امکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر. یہ ریاست اسلامیہ کرنے کا کام ہے. نماز کے وقت نماز پڑھی جائے گی، پڑھائی جائے گی، زکات انوال ظاہرہ پر دی جائے گی، اور تمام نیک باتوں کا حکم ہوگا اور بری باتوں سے روکا جائے گا. ان باتوں میں اقرار لیا سنت اول نہیں، تو یہ اقرار ہم نے تم سے لیا تھا، یاد ہے کہ نہیں یاد؟ کیونکہ کتابوں میں لکھی ہوئی باتیں اور آپ نے بتائے ہوئے احکامات ہیں. پھر تم پھر گئے سوائے تم میں سے بہت تھوڑے، اور فرمایا وانتم معرضون، اور تم تو ہو ہی اعراض کرنے والے. تمہارا تو اصول ہی یہ ہے کہ بات کو پہلے اقرار کر لیتے ہو، مان جاتے ہو، اس کے بعد اس سے اعراض کرتے ہو. اب آگے سنیے، وہی قفلنا میثاقکم. یہ جو دو آیتیں ہیں ان کو اچھی طرح سے سمجھنے کی کوشش کیجیے. جو آج کل ہمارے ساتھ ہو رہا ہے نا، جو ہمارے کرت و پیش میں ہو رہا ہے، اس کا تذکرہ ان دو آیات کے اندر. وہی قفلنا میثاقکم لا تسفکون دماءکم. اور یہ بھی یاد کرو، جب ہم نے تم سے پختہ وعدہ لیا تھا کہ تم اپنے ہی خون تو نہیں بہاؤ گے، لا تسفکون دماءکم. تم اگر کسی کا خون کرتے ہو، دراصل اپنا خون کرتے ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اکبر الکبائر میں سے اپنے والدین کو گالی دینے سے بچو، اپنے والدین کو گالی دینے سے بچو. تو سب لوگ اسی طرح سن رہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی شخص اپنے والدین کو بھی گالی دیتا ہے؟ ایسا تو کوئی بھی نہیں کرتا. فرمایا جب تم کسی کے والدین کو گالی دیتے ہو تو وہ تمہارے والدین کو گالی دیتا ہے، تو دراصل تم ہی سبب بنے ہو اپنے والدین کو گالی دلوانے کا. یہ ہے وہ چیز جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. جب ہم اس اسلامی معاشرے کے ایک عضو ہونے کی حیثیت میں اپنی حیثیت کو نہیں پہچانتے اور بگاڑ کا باعث بنتے ہیں، تو دراصل الٹیمیٹلی وہی بگاڑ ہمارے گھروں تک لازمی پہنچتا. اسی وجہ سے فرمایا ہم نے تم سے وعدہ لیا تھا اپنا ہی خون نہیں بہاؤ گے. ولا تخرجون انفسکم من دیارکم. اور ہم نے تم سے یہ بھی وعدہ لیا تھا کہ تم اپنے آپ کو اپنے گھروں سے نہیں نکالو گے. آج اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے کچھ علاقوں میں یہی کچھ ہو رہا ہے نا، گھروں کو چھوڑنے پر مجبور کیا جا رہا ہے، یا وہ مجبور ہو رہے ہیں. ظاہر انسان اپنی جان بچانے کے لیے سب کچھ کرتا ہے. کیا فرمایا؟ ہم نے تم سے وعدہ لیا تھا کہ تم یہ کام نہیں کرو گے. ثم اقررتم. پھر تم نے پختہ اقرار کیا. وانتم تشهدون. اور تم اس پر گواہ. گواہ سے کیا مراد ہے؟ تمہاری کتابوں میں لکھا ہوا ہے، تم جانتے ہو کہ تم نے اس پر گواہی پائی. ثم انتم هؤلاء. پھر تمہارا وہی حال ہے. تقتلون انفسکم. اپنے آپ کو قتل کرتے ہو. وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ، اور تم میں سے ایک فریق دوسرے کو اس کے گھروں سے نکالتا. اس دور میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ آمد سے پہلے اور قبرج کے درمیان جو لڑائی تھی، تو یہودیوں کے بھی جو تین قبائل تھے، بنو نذیر، بنو قینقہ، بنو قریظہ، ان میں سے دو جو ہے وہ قبرج کے ساتھ اور ایک اور کے ساتھ تھے، اور سب قبرج کی لڑائی ہوتی تھی وہ بھی ایک دوسرے کے خلاف لڑتے تھے، حالانکہ ان کو منع کیا گیا اس بات سے کہ وہ ایک دوسرے کے خلاف لڑیں، اور ایک دوسرے کو اپنے گھروں سے نکالے جانے کا باعث بنتے تھے، حالانکہ منع کیا گیا ان کو اس بات سے. اور جب وہ جنگ ختم ہو جاتی تھی اور ایک دوسرے کے جو یہودی ہیں قبائل وہ ایک دوسرے کے قیدی بن جایا کرتے تھے، تو کیا کرتے تھے، فدیہ دے کر ان کو چھڑانے کی کوشش کرتے تھے. اب یہ وہ تیسرا حکم تھا جو ان کو دیا گیا تھا کہ تمہیں یہ کام بھی کرنا ہے کہ قیدی اگر بن جاؤ تو پھر فدیہ دو. تو انہوں نے پہلی دو احکامات جو ہیں ان کو تو نہ مانا، اور ایک حکم جو آپ نے ہے اس کو مانا. لوگ پوچھتے تھے بھائی یہ کیا کر رہے ہو، یہ ہمارے تورات میں لکھا ہے. یہ تورات میں یہ بھی تو لکھا ہے کہ دوسرے کو قتل نہیں کرنا. اب وہ کیا کریں جی، وہ تو ہمارے حلیف ہیں، وہ کیا کہیں گے، وہ تو ہمیں کرنا پڑتا ہے، دنیا داری کی دنیا داری بھی تو کوئی چیز ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تظاہرون علیہم بالاثم والعدوان، تم ایک دوسرے کے خلاف مدد دیتے ہو ایک دوسرے کی، اسم کے ساتھ، اسم کا مطلب گناہ، گناہ کا کیا مطلب ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے احکامات کی نافرمانی کرتے ہو یہ کام کرتے ہو، بل عدوان اور زیادتی کرتے ہو، یعنی حقوق و عباد کو پامال کرتے ہو، یہ تمہارا طرف سے عمل ہے. اب یہ بیک گراؤنڈ ہے، اس کے بعد یہ آیا بات کافی ہے جس کا آپ نے بار بار یہاں پر تذکرہ سنا. فرمایا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، اے لوگو اس کے آگے فرمایا وَإِن یَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، اور جب تمہارے ایک دوسرے کے قیدی بن جاتے ہیں تو تم فدیہ دے کر ان کو چھڑانے کی کوشش کرتے ہو، حالانکہ تم پر اس بات کو بھی حرام کیا گیا تھا کہ تم ان کو نکالو گے ہی نہیں. میں نے جیسے عرض کیا تین احکامات تھے، دو نہیں مانے، ایک مان لیے. اب اس کے آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، اے لوگو تم کتاب کے بعض حصے کو مانتے ہو اور بعض حصے کا انکار کرتے ہو. فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياه الدنيا، آج کوئی بھی سوچنے سمجھنے والا شخص ایسا نہیں ہے جس کے دل میں یہ کرب نہ ہو. ہر روز آپ اخبار اٹھاتے ہیں، اب تو ہم تو آہستہ آہستہ بے حس ہوتے جا رہے ہیں. انسان پر جب مسلسل مشکلات پڑتی رہتی ہیں تو انسان بے حس ہو جاتا ہے. تو بچہ ہوتا ہے نا، شرارتی ہو یا نالائق ہو، ہر روز اس کو مار پڑتی ہو تو کیا ہوتا ہے، ڈھیٹ ہو جاتا ہے. لفظ ڈھیٹ ہو جانا، ہم بحث سے تو مجبوری ڈھیٹ ہو گئے. ہر روز ہمارے سامنے بڑے بڑے واقعات ہوتے ہیں لیکن اب ہم پہ کوئی اثر نہیں ہوتا. لیکن ایک بات جو کہ ہر سوچنے سمجھنے والا بندہ جانتا ہے، کہتا ہے اور اس بات کے اس کو اپنے ذہن میں بٹھاتا ہے، وہ یہ ہے کہ ہم ذلت اور رسوائی کے گھڑے کے اندر ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا نا، قرآن کو کھول کے تو پڑھیں، اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، فرمایا فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياه الدنيا، جو کوئی بھی تم میں یہ کام کرے گا، کیا کام کرے گا، شریعت اسلامی یا اس دور اس وقت بھی اسلام دین کو اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہمیشہ اسلام ہے، نہ یہودیت کو دین ہے نہ عیسائیت کو دین ہے، کوئی دین نہیں، ان دین عند اللہ الاسلام، یہ تو لوگوں نے نام بنا لیا نا، دین تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہمیشہ اسلام ہی، اور اسلام ہی ہے کہ جس کے اوپر اب آج اس دور کے اندر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قبولیت یا نامقبول ہونے کا دار و مدار اس بات پر ہے. ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، اسلام کے علاوہ کوئی اور دین مقبول نہیں. تو یہاں پر جو بات فرمائی جا رہی ہے، جو کوئی تم میں سے یہ کام کرے، نام اس کا عبداللہ ہو، عبد الرحمن ہو، مسلمانوں کے سے نام ہو، لیکن اگر اللہ کے بندے کا نام رکھنے کے باوجود، رحمان کے بندہ رکھنے کے نام رکھنے کے باوجود یہ کام کرے، اس دنیا کی زندگی میں ہم اس کو ذریعہ رسوا کر دیں گے. سماج ایسا ہو میں یہ فرض ڈالے کا میرے کو اس روپ تو دیکھیے، اس کے علاوہ کوئی بدلا ہو ہی نہیں سکتا، یہ مطلب ہے اس کا، جو یہ کام کرے جن پھر حیات دنیا، سوائے یہ کہ دنیا کی زندگی میں ہم تمہیں ذلیل و رسوا کر دیں گے. یہ ہے بات، آپ سمجھ لیجیے. ذلت و رسوائی ہمارے گلے کا ہار اس لیے بنی کہ ہم نے دین کو اللہ تعالیٰ کے پیغام کی پیڈسٹر سے اتار کر اپنی من چاہی خواہشات اپنی عقل کے مطابق اس کی ترتیب دی اور ہم یہ سمجھے کہ ہم بہت بڑے مومن ہیں. اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ پر فرمایا, وہ الفاظ بہت سخت ہے, فرمایا فلا تکونوا من المشرکین, لوگو مشرکین میں سے نہ ہو جانا, من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا, وہی والی بات جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا, وکانوا شیعا, اور کسی حصے کو اپنا کر سمجھے کہ ہم کل دین کے حامل ہو گئے. ایسے لوگ کون ہیں؟ مشرک, شرک کرنے والے. اب یہ باتیں جو ہیں جو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں, ظاہر ہے کہ یہ ایسی باتیں ہیں کہ جن کے اوپر توجہ کرنے کی ضرورت ہے. انہی باتوں سے امید کا پیغام بھی نکلتا ہے. اب اس کو ریورس کر لیجئے. فرمایا کہ اس دنیا کی ذلت و رسوائی سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ دین کو ایک اینٹیٹی رہنے دو, دین کو ایک اکائی رہنے دو. اور خاص طور پر اگر آپ یہاں پر غور کریں تو اللہ تعالیٰ ہمیں کس چیز کی طرف راغب کر رہے ہیں, کس چیز کی طرف لے کر جا رہے ہیں؟ جو بندوں کے حقوق تمہیں اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں ان کو ادا کرو. یہاں پر کیا فرمایا جا رہا ہے؟ تم ایک دوسرے کو قتل کرتے ہو, تم ایک دوسرے کو ان کے گھروں سے نکالے جانے کا باعث بنتے ہو. یعنی وہ قوت اسلامی جو کہ اسلامی معاشرے کا شعار ہونا چاہیے, جو کہ اسلامی معاشرے کی روح ہے, تم اس سے بیگانہ ہو گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم مثل الجسد الواحد اذا اشتکى من عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. مومنین کی مثال تو ہم تمہیں دیتے ہیں جیسے ایک جسد ہوتا ہے, ان کی آپس میں محبت ایسی ہوتی ہے, ان کے آپس میں رحم ایسا ہوتا ہے, ان کی آپس میں یہ ساری کی ساری عاطفت ایسی ہوتی ہے جیسے ایک جسد ہوتا ہے. اس جسد پر اگر یہاں پر بھی کوئی چیز کاٹے گی نا, تو سارا کا سارا جسد اس کو فیل کرتا ہے, اس کو فیل کرتا ہے ویسے ہی جیسے کہ ساری رات جاگا ہوا انسان ہو یا کسی کو بہت تیز بخار چڑھا ہو. اس کو جو ایک جسمانی کمزوری اور تکلیف ہوتی ہے نا, یہ امت ایسی ہونی چاہیے. امت کو چھوڑ دیجئے, ہم تو بیٹھے ہیں اس پاکستان کے اندر, یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے لوگ, ہمارے ہی لوگ جو کہ ہمارے بہت قریب رہنے والے ہیں, بہت مشکلات میں ہیں, بہت مشکلوں میں ہیں. ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں, ہمارے ذہن میں سوال کیا آتے ہیں, ہمارے کاروبار کا کیا بنے گا؟ آج کل ریسیشن ہے, بہت ریسیشن ہے, بے روزگاری ہے. ان باتوں کی طرف ہماری بہت توجہ ہے. کیا کرنا چاہیے؟ کوئی نئے وینیوز تلاش کرنے چاہیے. ہمارے کاروبار جو ہے وہ نیچے کی طرف جا رہے ہیں, ان کو اوپر اٹھانے کے لیے کیا کچھ کرنا چاہیے؟ یہ چیزیں ہم ڈسکس کرتے ہیں. یہ نہیں سوچتے کہ ہمارے ہی بھائی ہیں جو بالکل ہمارے قریب ہیں وہ مشکل میں ہیں, اور ہم یہ نہیں سوچتے کہ وہ کون سی قوتیں ہیں جو کہ ان لوگوں کو ان مشکلات کا باعث بنا رہی, ان مشکلات کو پیدا کرنے کا باعث بن رہی. تو یہ بات ہے جو سمجھنے کی ضرورت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ اخوت اسلامی ایک ایسا باب ہے جس کے اندر اتنی احادیث ملتی ہیں, اتنی احادیث ملتی ہیں کہ شاید کسی اور موضوع کے حوالے سے اتنی احادیث آپ اکٹھی نہ دیکھیں. صحیح احادیث تم میں کوئی ایمان والا ممکن نہیں ہے ایسا, حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ ویکرہ لہ ما یکرہ لاخیہ. فرمایا کہ تم میں کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی کچھ پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے, اور اپنے بھائی کے لیے بھی اسی چیز کو ناپسند نہ کرے جس کو اپنے لیے ناپسند کرتا ہے, وہ مومن ہی نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حقوق بتائے ہیں لوگوں, ایک ایسے معاشرے کی بنا ڈالو. اب دیکھیے کیسا خوبصورت دین ہے, اس دین پر عمل کر کے انسان اس دنیا کے اندر بھی آسانیاں حاصل کرتا ہے, اور انہی آسانیوں کو حاصل کرتا کرتا رب کے پاس پہنچتا ہے تو رب کے بھی حقوق ادا ہوئے ہوتے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی بسر ہو رہی. فرمایا حق المسلم علی المسلم خمس,
لوگوں تو یہ بات یاد رکھو ہر مسلمان کے اپنے دوسرے مسلمان بھائی بچہ پانچ حق ہیں. پہلا حق یہ ہے کہ رد السلام سلام کا جواب ہو. دوسرا حق کیا ہے؟ بعیادت المریض مریض کی عیادت کرو. تمہارا بھائی اگر بیمار ہے تو اس سے بیگانہ نہ ہو جاؤ, لا تعلق نہ ہو جاؤ. اگر اپنی دعاؤں کو قبول کروانا چاہتے ہو اپنے بھائی کے پاس جاؤ, تھوڑی دیر کے لیے بیٹھو اور اس سے درخواست کرو, بھائی میرا مسئلہ ہے, اللہ تعالیٰ سے دعا کرو. کیوں؟ مریض کی دعا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ بہت سنتا. یہ طریقہ بیان کیا. اور فرمایا اتبار الجنائز, اگر کوئی بھائی ان سے رخصت ہو گیا ہے, دنیا سے رخصت ہو گیا, اس کے جنازوں میں شریک ہو. اور فرمایا ایجاب الدعوہ, اگر کوئی تمہیں بلاتا ہے اس کی دعوت سے جاؤ, اگر جا سکتے ہو ضرور جاؤ, نہیں جا سکتے معذرت ضرور کرو, لا تعلق نہ ہو, لا تعلق نہ. اور یہاں تک فرمایا کہ بتشمیت العاقص, اتنے اپنے بھائی کے ساتھ متعلق نہ ہو کہ اگر کسی کو چھینک آئی ہے تو لازم ہے کہ دوسرا بھائی اس کا جواب دے. حق یہ ہے وہ بات جس کی طرف آج کے دور میں خاص طور پر توجہ کرنے کی ضرورت ہے. کیا بات؟ قرآن مجید میں دیکھیے مختلف قسم کے اللہ تعالیٰ کی جو نافرمانیاں ہیں اس کے اللہ تعالیٰ نے مختلف سزائیں بیان کی. مثال کے طور پر سود کی ہم بات کرتے ہیں تو سود پہلے بیان کیا کہ یہ کام نہ کرنا, اگر یہ کام کرو گے تو دراصل یہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ. اسی طرح سے فرمایا کہ اگر زنا کیا کسی نے, شادی شدہ ہے تو اس کو قتل کر دیا جائے گا, اس کو رجم کر دیا جائے گا, حدیث یہ بات ثابت ہوئی. اور اگر غیر شادی شدہ ہے تو سو کوڑے مارے جائیں گے. کیا مانی کہ پہلے جرم بیان کیا پھر سزا بیان کی. اب یہاں پر جو غور کیجیے کہ جو ہمیں سزا بیان کی جا رہی ہے اس دنیا کے اندر ذلت و رسوائی کی جو سزا بیان کی جا رہی ہے اس کے پیچھے جرم کیا ہے؟ اس کے پیچھے جرم یہ ہے کہ تم حکومت اسلامی کے جو آداب و حقوق ہیں اس سے بیگانہ. اور یہ وہ بات ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی آدمی سے فرمایا انصر اخاک ظالما او مظلوما. لوگوں تم پر لازم ہے کہ اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہے چاہے مظلوم. لوگوں نے کہا مظلوم کی تو مدد کر سکتے ہیں, ظالم کی مدد کیسے کریں؟ فرمایا تأخذ فوق يديه وتقول بينه وبين فعله, اس کا ہاتھ پکڑ لے, اس کے اور اس کے کام کے درمیان قائم ہو جا, یہ تیری مدد ہے اپنے بھائی. فرمایا لوگوں کبھی کسی کو برا نہ کہو. فرمایا المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. مسلمان مسلمان کا بھائی ہے, نہ وہ اس کا ظلم کرتا ہے, نہ وہ اس کی تذلیل کرتا ہے, نہ وہ اس کو حقیر جانتا ہے. حقیر جانتے ہو کسی کو؟ جبکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے, اللہ تعالیٰ جنہیں پیدا کیا ہے نا. ہم کسی کو حقیر جانتے ہیں تو دراصل اللہ تعالیٰ کی جو خلق ہے, اللہ تعالیٰ کی جو مخلوق ہے, اللہ تعالیٰ کی جو صفت خلق ہے اس کے اوپر تان کر رہے ہوتے ہیں. یہ ہے وہ رشتہ کہ جو اس وقت ہمارے معاشرے کے اندر ہم اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں. ہمیں کوئی تعلق ہے نہیں کسی بات سے, ہمیں اس بات کا کوئی تعلق نہیں کہ ہمارے جو بھائی بند ہیں وہ کس حال میں ہیں. اور اسی کا تقاضا یہ ہے کہ دین کی وہ تعلیمات کی جس کو ہم اپناتے ہیں, جس کو اپنی زندگیوں کے اندر ہم اپنی زندگی میں اپناتے ہیں کہ یہ دین ہے, ان تعلیمات کو بھی اپنے بھائیوں تک پہنچایا جائے. یہ بھی اسی کا تقاضا ہے. بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ ہر شخص اس بات کا ارادہ کرے, اس بات کا عزم کرے کہ مجھے ایسی زندگی بسر کرنی ہے جو رب کو راضی کرنے والی زندگی ہے. اور رب کو راضی کرنے والی زندگی کون سی ہے؟ ایسی زندگی نہیں اللہ تعالیٰ کو چاہیے کہ ایک کمرے کے اندر انسان محبوب ہو کر بیٹھ جائے اور بس اللہ اللہ کرتا ہے. بڑی سب احادیث کے حوالے سے کہ انسان جو ہے وہ کھیل سمجھے کہ اس نے اپنا یہ فرض پورا کر دیا, نہیں, اسے باہر نکلنا ہے, اسے لوگوں کے حوالے سے اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنا ہے. اور یہ وہ باب ہے کہ جس کے اوپر توجہ دینے سے اللہ تعالیٰ کی مدد آیا کرتی ہے. یہ جو ذلت و رسوائی ہمارے سامنے ہے, اس ذلت و رسوائی کو ختم کرنے کا پہلا تقاضا تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کے اندر جو ہم شرک کر رہے ہیں اس بندگی کو واپس کیا جائے, اس کو اخلاص سے بات کیا جائے,
اور دوسرا تقاضا یہ ہے جو بندوں کے حقوق ہم سے فائق ہو رہے ہیں، جو بندوں کے حقوق ہم ادا نہیں کر رہے ہیں، ان حقوق کو ادا کرنے کا عزم کیا جائے کہ یہ دین کا اہم ترین حصہ ہے، اس کے بغیر عبادت مکمل ہو. تو یہ ہے وہ چیز کہ جس کی طرف مجھے اور آپ کو توجہ کرنے کی ضرورت ہے. دوبارہ اس بات کو سمجھ لیجئے، سورہ بقرہ کی یہ آیات، ان کا بیک گراؤنڈ بنی اسرائیل کا وہ طرز عمل کہ پہلے عزم کیا، پہلے اقرار کیا، عہد کیا، ہم یہ کریں گے اور یہ کریں گے، اور اس کے بعد معرضون، اعراض کرنے والے بن گئے. جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ پچھلے کئی دنوں سے یہاں پر توبہ کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے. پہلے تو احساس کو پیدا کریں میں اور آپ کہ ہم سے کوئی غلطی ہوئی ہے، ہم تو ایسے بیٹھے ہیں، ہم سے غلطی کوئی نہیں ہوئی. یہ احساس کو پیدا کریں، یہ احساس سے پیدا ہو جائے تو پھر رب سے توفیق مانگیں. اس لیے کہ اگر ہم توفیق نہیں مانگیں گے نا اور زوم کریں گے کہ ہاں اب ہم تبدیل ہو گئے ہیں، اب ہم سے نیکی جو ہے وہی ہوگی، تو یہ بھی بہت بڑا ذرہ، یہ بھی بہت بڑا ذرہ. توفیق مانگیں، توفیق مانگنے کے بعد پھر اپنی زندگیوں کو تبدیل کریں. آپ کے میرے گرد و پیش کے اندر جو مسائل لوگوں کو ہیں وہ دینی بھی ہیں، دنیاوی بھی ہیں، دونوں ہی طرح کے ہیں، دونوں ہی محاذوں پر خدمت کرنے کی کوشش کریں. کچھ لوگ ہیں وہ ارب پتی ہیں، کروڑ پتی ہیں، لکھ پتی ہیں، کچھ لوگ ہیں ان کے پاس کچھ نہیں ہے، کوشش کریں مدد کریں. اور جب وہ مدد کریں گے اس کے بعد پھر جب ہم دین کی بات کریں گے تو دین کی طرف بھی لوگ راغب ہوں گے، ورنہ لوگوں کا ذہن کیا ہوتا ہے کہ دین کی باتیں کرنے والے کٹھور بھی ہوتے ہیں، سخت بھی ہوتے ہیں، بس وہ اپنی اپنی باتیں وما علینا الا البلاغ کر کے ختم کر دیتے ہیں، اور بس یہ ہے کہ اپنی ذمہ داری پوری کر دیتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ ہمارے پیٹ جو ہے وہ بھرے ہوئے ہیں کہ خالی. تو قرآن مجید اس کے حوالے سے بھی بہت ہدایات دیتا ہے، ثم کان من الذین آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمۃ. یہ کام کرنا ہے. اور اگر ہم اس سے بیگانے ہیں، اگر ہم اس سے بالکل اپنے آپ کو لا تعلق قرار دیتے ہیں، اپنی ایک پرائیویٹ اجتماعی لائف ہے ہماری، اس بات کو بھی ذہن میں رکھیے کہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے نا یہ گورنمنٹ پتا چھوڑ دیجیے، گورنمنٹ تبدیل ہوگی تو ہو جائے، ریاست کی پالیسیاں تبدیل ہوں گی تو ہو جائے. اس مملکت خدا داد پاکستان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت کچھ کرنے کی آزادی ابھی بھی دے رکھی جو کہ شاید دنیا کے کسی ملک میں نہ ہو، کسی ملک میں نہ ہو. ہم بہت ساری آرگنائزیشن بنا سکتے ہیں، ہم بہت سارے انسٹیٹیوٹ بنا سکتے ہیں، ذہن تو ہو کم سے کم کہ ہم نے کچھ کرنا ہے. ڈاکٹرز ہیں، انجینئرز ہیں، اور دوسرے لوگ ہیں جن کے پاس اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا بہت کچھ ہے، وہ آگے چلیں. اور جان لیجیے اللہ تعالیٰ کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے کچھ بہت زیادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. آنکھوں سے نکلے ہوئے دو آنسو جو اللہ کی خشیت سے نکلتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہو جاتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ قبول کر کے پوری پوری امتوں، پوری پوری اقوام کی تقدیر تبدیل کر دیا کرتے ہیں. اس کی کوشش کرنے کی ضرورت ہے. بہت بڑی بڑی باتیں جو ہم سوچتے ہیں تو ہم کب ہو سکتے نہیں، تو ٹھیک ہے نہیں کر سکتے، تو اپنے 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 حلقے کے اندر، اپنے اپنے دائرے کے اندر محدود رہے، یہ بہت بڑا دھوکہ ہے. آج سے ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ جو ہم کر سکتے ہیں انفرادی طور پر اور پرائیویٹ اجتماعی طور پر وہ تو کریں، اور اللہ تعالیٰ سے توفیق کے طالب ہوں. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین. جو ہمارے راستے میں نکل پڑتے ہیں ہم پھر ان کو خود ہدایت دیتے ہیں اپنے راستوں کی طرف، اور بے شک اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کے ساتھ ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ.